quwwata illa billahil aliyyil azim hasbunallah ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wa huwa arhamar rahimin fi mawdhi'il 'afwi war rahmah وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا درود بھیجے محمد وعلى محمد پر خداوند عالم کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ مبارک فرقان کے جو تفسیری نکات ہیں اس کے حوالے سے کل تک تقریباً 34 آیات کے بارے میں مختصراً جانا. ہمارا ہدف یقیناً تفصیلی تفسیر نہیں ہے بلکہ ہم قرآن کریم میں موجود جو آیات ہیں ان کے اندر جو پیغامات ہیں ان میں سے اپنے لیے کچھ پیغامات کو لیتے ہیں. آیت کا شان نزول ہوتا ہے, کس آیت کو کیوں نازل کیا گیا, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اپنے زمانے کے ساتھ چیزوں کو تطبیق دیا جاتا ہے. ظاہر ہے قرآن کریم نازل 1400 سال پہلے ہوا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نازل ہوا ہے. میری اور آپ کی کتاب ہے, اس سے ہی مجھے اور آپ کو اپنے لیے پیغام لینا ہے. کل تک جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں ہم نے مخصوصاً جو آخری میں وقت لگایا تھا وہ دوستی کے معیارات پہ لگایا تھا کہ دوستی کتنی اہم ہے, اس کے معیارات کو قرآن کریم نے احادیث نے کیسے بیان کیا. آج جن آیات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا ابتدان 35 سے لے کر 40 تک یہ ایک سیٹ ہے آیات کا, اور اس کے بعد 41 سے آواز آ رہی ہے 41 سے لے کر جو ہے وہ 44 یا 45 تک انشاءاللہ جتنا وقت ہوگا اتنی آپ کے سامنے آج آیتوں کی وضاحت ہوگی. درود پڑے گا مل کے سب محمد والے محمد. پہلے آیات پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور پھر ہم نے کتاب دینے کے بعد ان دونوں کو کہا کہ دونوں مل کر جاؤ اس قوم کی طرف کہ جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. اور اس کے بعد ہم نے اس قوم کو تہس نہس کر دیا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً. اور اسی طرح قوم نوح کے جب انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا تو ہم نے اس قوم کو پانی میں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے. وَعَادًا, اسی طرح عاد و ثمود, اور ثمود و اصحاب الرس, اور اصحاب الرس یہ قومیں ہیں. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. اور اسی طرح ان کے درمیان کئی امتیں گزر گئیں کہ جنہوں نے ہمارے انبیاء کی تکذیب کی اور اس کے بعد ہم نے ان پر عذاب کو نازل کیا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ. اور ان سب کو ہم نے مثالیں بیان کی تھیں, نشانیاں ان کے لیے بیان کی تھیں. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. مگر انہوں نے, بریکٹس کے اندر یہ بات, مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کی قدردانی نہیں کی, ہماری تعلیمات کو درست معنی میں نہیں سمجھا، نتیجے میں ہم نے سب کو پوری کی طرح پورا تباہ کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور بتحقیق یہ لوگ اس بستی سے گزرے ہیں کہ جس پر بری طرح سے عذاب کی یعنی پتھروں کی بارش کی گئی۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا اس بستی کو یہ لوگ آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اس عذاب کی بستی کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ یہاں تک انشاءاللہ کچھ وضاحت پہلے۔ اب یہ چند آیات 35 سے لے کر 40 تک، اس میں تقریباً 6 قوموں کا تذکرہ خداوند عالم نے کیا۔ خداوند عالم نے 6 قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد انبیاء کے ذریعے سے ان کو رہنمائی کی خبر دی، اور اس کے بعد ان قوموں کو تباہ کرنے کی بات کی۔ پہلی آیت خدا نے کہا کہ، البتہ یہ آیات کیوں خدا یہاں پہ لے کر آ رہا ہے، چونکہ اس سورہ میں آپ اب تک جو ہمارے ساتھ ہم چل رہے ہیں روزانہ، اس میں مزاج دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر مشرکین کا اعتراض ہے، مختلف بہانوں سے رسول اللہ کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ پہلے رسول اللہ کا قرآن، پھر رسول اللہ کی اپنی شخصیت، اور اس کے بعد پھر قرآن کو دوبارہ کہ پورا کا پورا ایک دفعہ نازل کیوں نہیں ہوا، یعنی ان کا ہدف رسول اللہ کی توہین، رسول اللہ کی شخصیت کو کمزور کرنا ہے۔ اس اعتبار سے بیچ بیچ میں خداوند عالم دوسرے انبیاء کا بھی تذکرہ کر کے کیا کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ کی دل جوئی کر رہا ہے۔ جیسے ان کا اعتراض تھا کہ قرآن پورا ایک دفعہ میں نازل کیوں نہیں ہوا، خدا نے جواب دیا کہ ہم نے خود نازل نہیں کیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی عطا کریں۔ اسی طرح اب خدا، جو انہوں نے رسول اللہ کا مذاق اڑایا اور ان پہ رسول اللہ نے کہا کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اے خدا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اب خدا رسول اللہ سے بیان کر رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کو بھیجا، ان انبیاء کی امتوں نے بھی ان انبیاء کے ساتھ کم و بیش یہی رویہ رکھا جو آپ کے ساتھ رکھا ہے، لہذا آپ اپنی ذمہ داری کو انجام دیں، باقی خدا جانتا ہے کہ کس طرح سے کاموں کو انجام دینا ہے۔ 6 قوموں کا تذکرہ تیزی کے ساتھ۔ پہلا تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے، اس میں خداوند عالم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو ان کا وزیر بنا کر بھیجا۔ نقطہ آیت کے اندر ایک ذہن میں رکھیے گا کہ اس آیت میں حالانکہ ہارون بھی کون ہیں، نبی ہیں، اور حضرت موسیٰ بھی کون ہیں، نبی، لیکن حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کی نسبت کیا کہا گیا، وزیر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسلام کا نظام رہبری بہت واضح ہے کہ ایک وقت میں فقط کئی انبیاء بھی ہوں تو رہبر ایک ہی نبی ہوگا، یہ نظام ہے رہبری کا، یہ نظام ہے ولایت کا خدا کا، کیونکہ خدا وند عالم زمین پر رہبریت کے ساتھ چیزوں کو بڑھا رہا ہے۔ اسی طرح ہم آپ اپنے آئمہ کی حیات میں دیکھتے ہیں، ایک ہی وقت میں کئی امام ہمیں نظر آتے ہیں، امام علی علیہ السلام کے دور میں امام علی موجود ہیں، امام حسن موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، تینوں وہ آئمہ ہیں جو واجب الاطاعت ہیں ہمارے لیے، لیکن جس وقت امام علی علیہ السلام کی امامت ہے، حتیٰ امام حسن پر امام علی کی اطاعت کیا ہے، واجب ہے، حالانکہ اس وقت بھی امام حسن امام ہیں، اللہ کی جانب سے جو مرتبہ ہے، جو ان کو صلاحیت دی گئی ہے وہ صلاحیت ہے، لیکن اس صلاحیت کا اظہار کب ہوگا، جب پہلا امام جائے گا اس کی جگہ دوسری امامت کا آغاز ہوگا، تو یہاں سے امام حسن کی امامت کا آغاز ہوگا جو ظاہری امامت ہے۔ یہ دستور رہا، ہارون رسول اللہ کے زمانے، اب ان کے حضرت موسیٰ کے زمانے میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اصل رہنمائی موسیٰ کے ذمہ دی ہے، ہارون اس کے کون ہیں، مددگار ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ نے امام علی کی نسبت بیان کیا تھا کہ اہلی مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، ہاں تم میرے اسی طرح ہارون کی طرح میرے جانشین ہو جیسے ہارون جانشین تھے۔ ان دونوں کو خدا نے کتاب دینے کے بعد کہا کہ اب جاؤ قوم بنی اسرائیل کی طرف، فرعون کی طرف، فرعونیوں کی طرف جاؤ، ان کو جا کر سمجھاؤ، لیکن انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے۔ اب انہوں نے آ کر سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد موسیٰ اور ہارون نے آ کر حجت تمام کی، حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کی تعلیمات کا انکار کیا، حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا، حضرت موسیٰ نے آنے کے بعد جب فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے اسی سادہ لباس کے ساتھ، اپنے اسی عصا کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بادشاہت، تیرا یہ نظام چلتا رہے، یعنی صحیح معنی میں چلتا رہے، اس کا راستہ یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لے کر آ جا، اس کا راستہ یہ ہے کہ میں تجھ کو جس خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں تو اس کا مسلمان ہو جا، اگر تو چاہتا ہے تیری اس کام کو دوام ملے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ پہ ہنس پڑے،
آپ تھوڑی دیر کے لیے خود سوچیے، ایک مرتبہ تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ، حکمران، سونے اور چاندی کے پیالے، ادھر ادھر نوکر چاکر اصحاب اس کے موجود، اور اتنے میں سادہ کپڑوں میں ایک شخص آتا ہے، ہاتھ میں ایسا ہے، نہ کوئی زیور اس کے پاس ہے، نہ کوئی دولت اس کے پاس ہے، نہ کوئی سپاہی اس کے ساتھ ہے، نہ کوئی طاقت اس کے پاس ہے ظاہری طور پہ، اور آنے کے بعد فرعون سے کہتا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے تیری حکومت باقی رہے تو اس کا ایک راستہ ہے، مجھ پر ایمان لے کر آ، میں جس خدا کی تیری طرف رہنمائی کر رہا ہوں اس کے اوپر تو اس کا فرما بردار بن جا۔ فرعون ہنسا، سارے درباری ہنس پڑے گئے، کیسی باتیں کر رہے ہو، تم اگر کچھ کرنے والے ہوتے تو تمہارا لباس ذرا اچھا ہوتا، تم اگر کچھ کرنے والے ہوتے تمہارے ہاتھ میں یہ سوکھی لکڑی نہیں ہوتی، اس طرح سے مذاق اڑایا۔ اس کے علاوہ بھی جو خداوند عالم کی نشانیاں ہیں جو ہم سب کو دی گئی ہیں، ہم سب کے اندر اللہ کی ایک نشانی ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے، یہ جو عقل ہے ہمارے اندر اس کو کہا گیا ہے نبی باطن ہے، نبی باطن یعنی وہ نبی کہ جو ہم سب کے اندر خدا نے دے کر بھیجا ہے، باہر سے آنے والا نبی بھی اس نبی باطن کی مدد کرتا ہے، اگر یہ نبی اندر کا زندہ ہو، اس کے اندر طاقت ہو تو باہر والے کی آواز اس کو سمجھ میں آئے گی۔ دونوں نے انکار، فرعون نے انکار کیا، انکار کے نتیجے میں خدا نے کہا کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا، دمرناہم تدمیرا، تدمیرا کا مطلب ہے کہ بڑے ہی عجیب انداز سے ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ عجیب انداز کیا تھا؟ حضرت موسیٰ اپنے لشکروں کے ساتھ چلے، پیدل چلے اور دریا سے دوسری طرف چلے گئے، فرعون اپنے لشکر کے جاہو حشم کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے امکانات کے ساتھ آیا، مگر اپنے امکانات کے ساتھ آنے کے باوجود دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ خدا نے کہا ہم نے اس کو دمرنا ہو تدمیرا، یہاں تک ایک بیان۔ اس کے بعد قوم نوح کا تذکرہ خدا نے کہا، ہم نے قوم نوح کو غرق کیا، کیوں غرق کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی ہمارے بھیجے ہوئوں کا انکار کیا۔ خدا نے بھیجے ہوئوں کے انکار کو، یعنی انکار سے مراد کیا ہے؟ زبان سے بھی انکار ہے، عمل سے بھی انکار ہے، مقابلے پر آنا، خدا کے بھیجے ہوئوں کا مقابلہ کرنا بغیر کسی دلیل کے، اگر دلیل ہو، خدا نے دلیل کو مانگا ہے، اگر تمہارے پاس دلیل ہے دلیل لے کر آؤ، اگر تمہارے پاس کسی بات کے رد میں کوئی حکمت ہے حکمت پیش کرو، خدا سننے پہ تیار ہے۔ رسول اللہ نے جو دعوتیں دیں، آئمہ نے جو لوگوں کو دعوتیں دیں، جو مناظرے آئمہ نے کیے وہ اسی وجہ سے کیے کہ آؤ تم اپنی دلیل پیش کرو، اگر تمہارے پاس قابل قبول دلیل ہوگی تو ہم قبول کر لیں گے، اور اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر کیا کرو، ہماری دلیل کو سنو، اگر ہماری دلیل تمہیں لگے عقل کے معیار پر ہے، ہماری دلیل تمہیں قائل کرنے کے لیے آمادہ ہے تو اب ہماری دلیل کو مانو، لیکن تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، ہماری دلیل کو مانتے نہیں ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈھیٹ ہو، اس کا مطلب ہے ہٹ دھرم ہو۔ ہٹ دھرمی کا علاج سوائے سختی کے کچھ اور نہیں ہوتا ہے، ہٹ دھرموں کو خدا معاف نہیں کرتا، کہا ہٹ دھرمی ہے تو پھر تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ لہذا قوم نوح نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، قوم نوح گزشتہ انبیاء اور ادیان کی بھی مخالف تھی، یعنی ایک طرح سے لادین لوگ تھے، جس کو ہم آج کی زبان میں ایتھسٹ کہتے ہیں، جس کا کوئی دین نہیں ہوتا، حقیقت میں جو ایتھسٹ ہیں یا ایتھزم ہیں وہ خود ایک دین ہے، وہ خود ایک مکتب فکر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ایتھسٹ کا کوئی دین نہیں ہوتا، جو ایتھزم ہے یعنی لادینیت، یہ خود ایک دین ہے۔ دین کا کیا مطلب ہے؟ کسی ایک نظریے پر چلنا، کسی ایک نظریے کے ماننے والے کو کہا جاتا ہے دین، اور ایتھزم خود ایک دین ہے۔ لہذا انہوں نے انکار کیا، گزشتہ انبیاء کے بھی انکار کرنے والے تھے، خداوند عالم نے ان کی مخالفت پر انہیں غرق کر دیا، اور خدا نے کہا کہ ہم نے ان کو نشانی قرار دیا، نشانی سے مراد عبرت، یعنی وہ تمام تر اپنے ساز و سامان کے باوجود اس کے اندر ڈوبتے چلے گئے، مذاق نوح کا اڑاتے تھے، نوح کا مذاق اڑاتے تھے، جب حضرت نوح اللہ کے حکم سے کشتی بنانے بیٹھے، خداوند عالم سے عذاب کو مانگا، خداوند عالم نے عذاب میں تاخیر کی، پھر خدا نے کہا اچھا نوح تم کشتی بناؤ، کئی سال لگ گئے اس کے اندر، پہلی ہی دفعہ میں خدا نے عذاب نازل نہیں کیا، خدا کی اپنے بندوں سے رحمت اور محبت کی دلیل ہے، یعنی خدا اپنے انبیاء کو کہتا ہے کہ تحمل کرو، اپنے انبیاء کو دیکھ رہا ہے اذیت میں، روز آنا نوح کا مذاق اڑ رہا ہے، روز آنا نوح کے اوپر طنز ہو رہا ہے، روز آنا نوح کیا دعوت کے نتیجے میں لوگ انکار کر رہے ہیں، جو قرآن کی آیت حضرت نوح کے آیتوں کے اندر کہ خدایا میں نے ان کو جتنا بھی بلایا میری دعوت نے ان کے فرار میں اضافہ کیا، لیکن میری دعوت ان کو لے کر نہیں آ سکی، تو عذاب کر، خدا نے کہا کروں گا۔ سالوں گزر گئے، یعنی حضرت نوح کی 950 سال کی عمر ہے، پہلے سال عذاب نہیں ہوا، پہلی مرتبہ نہیں ہوا، خدا نے کہا موقع دو، موقع دو، اچھا تم کشتی بناؤ، حضرت نوح نے کشتی بنائی، اب جب کشتی بنا رہے ہیں تو لوگ آ کر مذاق اڑا رہے ہیں، ہنسی اڑا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جہاں حضرت نوح بیٹھ کے کشتی بنا رہے ہیں اس کے اطراف میں کہیں سمندر نہیں ہے، کہیں دریا نہیں ہے. جب سمندر اور دریا نہیں ہے، ظاہراً ریت کا صحرا ہے، تو ریت کے صحرا میں کوئی کشتی کیوں بنائے گا؟ اب جب ریت کے صحرا میں نوح کشتی بنا رہے ہیں تو ظاہری طور پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اب مذاق کرنے کے لیے ایک اور موقع مل گیا کہ دیکھو نوح کا نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، ہماری دعوت، اس کی دعوت کو نہ ماننے کے نتیجے میں نوح کا دماغ نعوذ باللہ من ذالک چل گیا. صحرا میں بیٹھ کر یہاں بیٹھ کر کشتی بنا رہا ہے، مذاق اڑاتے تھے نوح یہ کشتی کیا کرو گے، ہوا میں اڑاؤ گے، ریت پہ چلاؤ گے، مذاق اڑاتے. حضرت نوح تحمل کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا اور خداوند عالم نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا. خدا نے کہا وعدنا للظالمین عذابا علیما، ہم ظالموں کے لیے عذاب تیار رکھتے ہیں، وقت آنے پر اس عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. عادتنا ہمارے یہاں تیار ہے. خب ظالم کس کو کہا گیا؟ جس نے انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا، جس نے انبیاء کی اور ان کی باتوں کی توہین کی، خدا کی نگاہ میں وہ ظالم ہے، خدا کی نگاہ میں وہ ظالم ہے. خوب ظالم فقط تھپڑ مارنے والے کو نہیں کہتے، جس نے خدا کے دین کا مذاق اڑایا، جس نے خدا کے دینی احکامات کا مذاق اڑایا، وہ ظالم ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے دعا کمیل میں امام علی نے سکھایا کہ کہو ظلم تو نفسی، اپنے بارے میں اتنے وہ نہ ہو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. نہیں، بہت ساری جگہوں پہ تم نے دین کے احکام کا مذاق اڑایا ہوگا، یا زبان سے اڑایا ہوگا، یا عمل سے اڑایا ہوگا. خدا کچھ چاہتا ہوگا، تم کرتے کچھ ہوگے، لہذا یہ ظالموں کی کیٹیگری ہے. خوب اس کے بعد اگلی آیت وعادن وسمود، عاد اور سمود کی قوم، واصحاب الرس، اصحاب الرس اور ان کے علاوہ جو دیگر قومیں ہیں، ان کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا، ان سب کو ہم نے مثالیں پیش کی، یعنی سمجھایا. خدا کبھی بھی حجت تمام کیے بغیر عذاب نہیں کرتا. ایسا نہیں کہ خدا نے عذاب بھیج دیا ہو بعد میں نبی آیا، نہیں، پہلے نبی آیا، پہلے تعلیم دی، پہلے موقع دیا، اور جب کوئی نہیں سمجھا تو خدا نے عذاب کیا. جو خدا نے بیان کیا کہ ہم نے ان سب کے لیے مثالوں کو، نشانیوں کو رکھا، انہوں نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا. اب جب انکار کیا تو پھر ان کا حق بنتا تھا کہ ہم ان کو تباہ کر دیں. اگلی جو آیت، آیت نمبر 40 ہے، حضرت لوط کی قوم کے بارے میں، کہ لوط کی قوم بھی تھی، یہ گزرے ہیں وہاں سے، انہوں نے اس قوم کی، اس بستی کی کیفیت کو دیکھا ہے، انہیں وہاں بڑے بڑے پتھر زمین پہ پڑے ہوئے نظر آئے، چونکہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی قوم لوط کے اوپر، جو اس کا عمل تھا، اس عمل کی خاطر انہوں نے اس پوری بستی کو پلٹے ہوئے دیکھا، مگر گزر گئے، عبرت حاصل نہیں کی. ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی. ان 6 انبیاء کا یہاں پر تذکرہ ہے. خوب عاد کی قوم حضرت ہود کی قوم ہے، حضرت ہود اس قوم کے اوپر نبی بن کر آئے تھے، اور حضرت ہود احقاف یا یمن کے علاقے میں مبعوث ہوئے تھے. یہ قوم آندھی اور طوفان کے ذریعے سے ہلاک ہوئی. پہلی دو قومیں کس کے ذریعے سے ہلاک ہوئیں؟ غرق ہو کر، فرعون کی قوم اور حضرت نوح کی قوم، دونوں غرق ہوئیں پانی میں. عاد کی قوم طوفان اور آندھی آئی، خدا نے تیز ہواؤں کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا. سمود کی قوم حضرت صالح کا زمانہ ہے، حضرت صالح کہ جنہوں نے اس قوم کے کہنے پر وہ معجزہ دکھایا کہ جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا. قوم نے انکار کیا، کہا اے نوح ہم، اے صالح ہم تمہیں نہیں مانتے، ہمیں کیا معلوم تم اللہ کی جانب سے ہو، ہمیں کیا معلوم تم سچے ہو، ہمیں کیا معلوم تم ہمارے اوپر حکومت نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا کس طرح تمہیں اعتماد ہوگا میرے اوپر، کیسے یقین ہوگا، تعلیمات ہیں، عقل ہے، سب کچھ ہے. کہا اچھا اگر تم کر سکتے ہو تو اس پہاڑ سے ابھی ابھی اونٹ اور اونٹنی اور اس کے بچے کو نکال کے دیکھو. وہ جمع ہوا جامد پہاڑ ہے، انہیں معلوم ہے، انہوں نے اپنے لحاظ سے ایک ایسی بات کر دی جو ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ انہیں معلوم ہے اس پہاڑ کے اندر کوئی غار نہیں ہے کہ یہاں اونٹنی بیٹھی ہوئی ہو، اس کا بچہ بیٹھا ہو، نہیں. انہوں نے کہا اگر کر سکتے ہو، اگر تم کہہ رہے ہو تم خدا کی طرف سے ہو، اگر خدا وند عالم کے نبی ہو تو قدرت رکھتے ہو، پھر اگر قدرت ہے تو یہ پہاڑ جو ہے اس کے اندر سے اونٹنی اور اس کا وہ بچہ نکال کے دکھاؤ جو دودھ پیتا ہوا بچہ ہو، یعنی ابھی پیدا ہوا. دونوں چیزیں محال ہیں بظاہر، لیکن حضرت صالح نے کہا اگر ایسا کر دوں گا ایمان لاؤ گے؟ کہا بالکل لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ تو ہماری طاقت سے ماورا چیز ہے. حضرت صالح نے اللہ کے حکم سے کام کیا، پہاڑ سے اشارہ کیا، پہاڑ سے اونٹنی اور اس کا وہ بچہ جو دودھ پیتا ہوا بچہ کہلاتا ہے، یعنی جیسے ابھی پیدا ہوا ہو. یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگوں پر تو اثر پڑا، اکثریت پھر نہیں مانی. خداوند عالم نے ان کی آزمائش رکھی. اب اس اونٹنی کو دیکھتے تھے اور اس کے بچے کو دیکھتے تھے آنکھوں سے، تعجب میں پڑھتے تھے کہ کیسے ممکن ہے، ایمان اب بھی نہیں لے کر آ رہے چونکہ دل سخت ہیں. خدا بندے عالم نے کہا کہ ان کا امتحان لو مزید، صالح ان سے کہو گے جو پانی ہے، اس پانی کے پینے کا ایک دن تمہارا ہے، ایک دن اونٹنی اور اس کے بچے کا ہے. جس دن اونٹنی اور اس کے بچے کا دن ہے اس دن تم نہیں پی سکتے. ان کو ایک بہانہ عطا گیا، کہ جو اونٹنی ہے جو بچہ ہے اس کی وجہ سے ہم پانی سے محروم رہ جاتے ہیں. لہذا یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا اور اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو قربان کر دیا. اس پر خداوند نے, چونکہ خدا کی نشانی تھی, خداوند عالم کی نشانی تھی, اس نشانی کو قتل کر دیا. خدا نے حضرت صالح سے کہا اب ان پر عذاب حتمی ہو گیا. اس قوم کے اوپر عذاب آیا, اس قوم کے اوپر خداوند عالم نے آسمانی بجلی گرا کر عذاب میں مبتلا کیا. آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلی اس پوری قوم پر گری اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. اگلی قوم حضرت لوط کی, ان کے اوپر خداوند عالم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی. خوب, اصحاب الرس کا بھی اس کے اندر تذکرہ ہے. اصحاب الرس کون سی قوم ہے, اس کے بارے میں مختلف آراء بیان کی گئی ہیں. یمامہ کے علاقے میں قبیلہ ہے, یمامہ حجاز یعنی سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک قبیلہ رہتا تھا, اس کی جانب خداوند عالم نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کو جن کا نام حنزلہ بیان ہوا ہے انہیں مبعوث کیا. یہ قوم سرکشی میں بہت آگے جا چکی تھی, کسی بھی نبی کی بات کا اس پہ اثر نہیں ہوتا تھا. اس قوم نے ان کی بات کو نہیں سنا اور ایک گہرے کنویں کے اندر ان کو بند کر کے اس کو نیزوں سے پر کر دیا. یعنی پہلے نبی کو پھینکا اور اوپر سے نیزے پھینکتے چلے گئے, یہاں تک کہ نبی کی شہادت ہوئی. اس کے بعد بڑے بڑے پتھر ڈال کے اس کنویں کو بند کر دیا. رس کے دو معنی بیان کیے گئے, ایک معنی کسی چیز کا جو بچا ہوا حصہ ہو اس کو رس کہتے ہیں, اور ایک معنی جو ہے وہ کنویں کا معنی ہے. اس اعتبار سے اس کو کہا گیا اصحاب رس. بعض علماء نے اس کی دوسری جو ہے وہ تعبیریں کی ہیں. عیون و اخبار رضا میں امام علی سے اس کے بارے میں ایک تفصیلی روایت ہے, وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. درود پڑھیے محمد والے محمد پہ. اصحاب رس وہ قوم ہے کہ جو سنوبر کے درخت کی پرستش کرتے تھے. سنوبر ایک درختوں کا خاندان ہے پورا, پائن ٹریز جو کہلاتا ہے, پائن ٹریز اس کا پورا ایک خاندان. خاندان سے کیا مراد ہے, سب کو پائن ہی کہا جاتا ہے لیکن قسمیں الگ الگ ہیں. ہمارے یہاں جو چیڑ کا درخت ہوتا ہے, چلغوزے کا جو درخت ہوتا ہے, وہ بھی اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. سنوبر کا درخت خصوصیت اس کی مجھے نہیں معلوم کیا ہے, لیکن اس کو پہلی مرتبہ جو لگایا تھا حضرت نوح کے بیٹے نے لگایا تھا. اس اعتبار سے اس کی ایک قداست بھی تھی کہ نوح کے بیٹے نے درخت کو زمین پر لگایا ہے. قوم اس کی بہت زیادہ پرستش کرتی تھی. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ درخت بہت سست رفتاری سے آگے بڑھتا ہے, یعنی تقریباً 50 سال کے اندر جو اس درخت کا قد کہہ لیں یا اونچائی ہے, جو ہائٹ ہے, 50 سال کے اندر تقریباً 10 فٹ تک بڑھتا ہے یہ 50 سال میں. اور اس درخت کی میکسیمم جو اونچائی ہے وہ 260 فٹ تک ہوتی ہے. اب آپ 260 فٹ لگائیے کتنے سالوں میں جا کے بنے گا یہ درخت, کئی سو سال. قداست کا حامل تھا بہرحال, اس کی پرستش کرتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ جب اس کی پرستش کرتے تھے تو اسی زمانے میں خداوند عالم نے ایک نبی کو بھیجا ان کے پاس. حتیٰ اس درخت کا اتنا احترام تھا کہ جب اس درخت کی پرستش کرتے ہوئے انہوں نے کچھ اور علاقے میں اس درخت کے پودے لگائے, ایک نہر بنائی ان درختوں تک جانے کے لیے. اس نہر سے کسی انسان کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو نہر جا رہی ہے, یہ پانی جو جا رہا ہے, یہ ہمارے خداؤں کا سرمایہ حیات ہے. بعض دفعہ ایسا ہوا کچھ لوگوں نے مجبوراً اس نہر سے پانی پیا, قوم نے اسے قتل کر دیا کہ تم نے ہمارے خدا کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے, تم نے ہمارے خداؤں کے پانی سے پانی پیا ہے. یہ قوم اس طرح سے زندگی گزار رہی تھی. خدا نے بنی اسرائیل کا ایک نبی یہاں بھیجا, ایمان لے کر نہیں آئے. اس نبی نے ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں بد دعا کی, کہا پالنے والے یہ جو درخت ہیں یہ ان کی گمراہی کا سبب ہے. ایک مخصوص درخت تھا, ایک بڑا درخت, تو اس درخت کے لیے فیصلہ کر. خداوند عالم نے ان کی نبی کی دعا کو سنتے ہوئے اس درخت کو سکھا دیا. جب وہ درخت سوکھ گیا تو یہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ یہ درخت اس نبی نے, یہ نبی تو اس کو نہیں مانا, اس شخص کے جادو کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, یا اس شخص نے جو تعلیمات یہاں بیان کی اس کی وجہ سے خدا ہم سے ناراض ہو گیا اور اس درخت کو سکھا دیا. دونوں چیزوں کا نتیجہ کیا نکلا, اس شخص کی مخالفت. اس شخص کی مخالفت جو نبی تھا, وہی ہوا کہ ان کو مار کر کنویں میں ڈال دیا. اس کے بعد خدا نے ان کو زمین سے اٹھنے والی آگ کے ذریعے سے تباہ کر ڈالا. یہ 6 قوموں کا تذکرہ تھا. خدا نے کیوں کیا اس کا تذکرہ رسول اللہ سے, یعنی آپ سے پہلے بھی اگر آپ کی تکذیب کی جا رہی ہے, آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے, آپ کی کتاب پر ایمان لے کر نہیں آ رہے, تو آپ سے پہلے بھی قومیں یہ کر چکی ہیں. لہذا آپ اپنا کام انجام دیں, قوموں کی تکذیب سے آپ گھبرائیے نہیں, اور ہم ان لوگوں کو جب کھینچنا ہوگا کھینچ لیں گے. خوب, فرعون اور حضرت نوح کی جو قوم تھی اس کا مزاج ظالمانہ مزاج تھا, سامراجی مزاج تھا, استعماری مزاج تھا. استعماری مزاج کیا ہے, آپ دیکھ لیں آج بھی جو اہرام مصر بنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آج بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس کے اندر پتھر لگائے گئے ہیں وہ کسی نزدیک کے علاقے سے تو نہیں آئے. آج بھی سائنٹسٹ اس کے بارے میں جو اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں, آرکیولوجسٹ وغیرہ, وہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ بنا کیسے, یہ پائرامڈس ہیں, یہ کیسے وجود میں آئیں. اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں, بہت ساری تھیوریز ہیں. بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ جو خلائی مخلوق ہے اس کا تحفہ ہے, یہ تھیوری باقاعدہ ہے کہ خلائی مخلوق کی جانب سے ایک تحفہ تھا, چونکہ اس کے سراؤنڈنگ میں کہیں یہ پتھر نہیں ملتا, بہت دور جا کے یہ پتھر کہیں ملے گا. وہاں سے یہاں تک یہ پتھر اس زمانے میں منتقل کیسے ہوا, ایک ایک پتھر کئی کئی ہزار ٹنوں کا ہے, ایک ٹن ہزار کلو کا ہوتا ہے, ایک پتھر ہزار ٹن کا ہے, کتنا وزن ہو گیا, کون سی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آیا وہاں تک. اب جیسے بھی آیا, بہرحال انسان استعمال ہوا, اتنی بڑی چیز کو ایک جگہ سے حرکت دینے میں, دوسری جگہ لانے میں, اس کو رکھنے میں یقیناً انسانوں کو پیسا گیا ہے, انسان پیسے ہیں. اس اعتبار سے کہا گیا کہ اس قوم کا مزاج استعماری مزاج تھا. استعمار کیا کرتا ہے, اپنی منفیت کی خاطر قوموں کو پیستا چلا جاتا ہے. جو آج کس کا مزاج ہے, امریکہ کا مزاج ہے, برطانیہ کا مزاج ہے, دنیا کی جو بڑی طاقتیں جن کو استعمار کہا جاتا ہے اس کا مزاج یہ قوم ہے. فرعون کا یہ مزاج تھا. حضرت نوح کی قوم جھگڑالو تھی, جھگڑنے والی تھی, اس کا مزاج یہ تھا, احساس برتری رکھتے تھے, اسی لیے انبیاء کا انکار کرتے تھے, اسی لیے دیگر ادیان کا انکار کرتے تھے. عاد اور سمود کی جو قوم تھی وہ بڑے بڑے پہاڑوں میں پتھر تراش کر اپنے گھر بناتے تھے, لہذا ان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا کہ ہم اتنے طاقتور ہیں, اتنے پاورفل ہیں کہ ہم پہاڑوں کو توڑ کر اس کو کاٹ کر اس میں گھر بناتے ہیں جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. یہ تمام میں آپ کو برائیاں بیان کر رہا ہوں, خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہ کیوں خدا قوموں کو عذاب کرتا ہے. ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے, خدا نخواستہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہ پائی جاتی ہوں. اصحاب الرس اور قوم لوط, یہ دونوں قومیں وہ ہیں جو بے حیائی اور بے راہ روی میں مبتلا تھی. حضرت لوط کی قوم کا جو برا فعل تھا جس کی وجہ سے قوم لوط بدنام ہے, اس فعل کے ذریعے سے وہ قوم تباہ ہوئی. اصحاب رس کے اندر وہی برا فعل خواتین کے اندر تھا, اس وجہ سے خداوند عالم نے ان دونوں قوموں کو بدترین عذاب کے ذریعے سے نشانہ بنایا. خوب, خداوند عالم نے ان کے سامنے چیزوں کو رکھا, لیکن چونکہ اگلی آیت میں خدا نے بیان کر دیا یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے, اس وجہ سے ان برائیوں کے اندر پڑھتے چلے گئے. ایک نقطہ یہاں پر بیان کرتے ہیں علماء کہ آج رسول اللہ کی امت کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں, مگر خداوند عالم رسول اللہ کی رحمت کے سبب اس امت پہ عذاب نہیں کرتا. خداوند عالم رسول اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس امت پر توبہ کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہے. ہم سے پہلے کی جو قومیں گزر گئیں ان کی توبہ اتنی آسان نہیں ہوتی تھی, ان کی توبہ کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوتی تھیں, خدا فوراً قبول نہیں کرتا تھا, سالوں لگ جاتے تھے, مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی ایک گناہ کے بعد ایک گناہ کی توبہ سے. یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ خدا بند عالم نے اس امت کے اوپر توبہ کا دروازہ کھولا ہے. رسول اللہ کا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے خدا بند عالم انسان کو قبول جلدی کر لیتا ہے. خدا بند عالم ہمیشہ ہمیں رسول اللہ کے اس دامن سے وابستگی عطا فرمائے. چونکہ یہ وہ قومیں تھیں, رسول اللہ کو خدا نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی رہا ہے, لہٰذا آپ اس میں پریشان نہ ہوں. یہ قومیں انکار کرتی رہی ہیں, آپ کا بھی اگر انکار ہے اس کی وجہ یہی ہے, ان کے اندر گھمنڈ ہے, ان کے اندر اپنی طاقت کے اوپر بھروسہ ہے, ان کے اندر بے راہ روی ہے, ان کے اندر بے حیائی ہے, ان کے اندر احساس برتری ہے, لہذا ان وجوہات کی بنیاد پر آپ کا انکار کر رہے ہیں. ہم وقت آئے گا ان کی گرفت کر لیں گے. اس کے بعد خداوند عالم دوبارہ اب رسول اللہ کی طرف آیا. یعنی اس سورے میں آپ مزاج جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس سورے کے اندر رسول اللہ کی بات کر کے خدا پھر بیچ میں ایک تذکرہ لے کر آتا ہے, پھر رسول کی طرف واپس آ جاتا ہے, پھر کسی چیز کا تذکرہ لاتا ہے, پھر رسول کی طرف واپس آ جاتا ہے. اب دوبارہ رسول اللہ کی طرف ان آیتوں کے اندر خدا آیا, آیت نمبر 43 سے, سوری آیت نمبر 41 سے. وَإِذَا رَأَوْكَ, اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں, پچھلی قوموں کا تذکرہ ختم, اب دوبارہ رسول اللہ پہ. وَإِذَا رَأَوْكَ, اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, یہ آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی توہین کرتے ہیں, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. جب کبھی آپ کو دیکھتے ہیں یہ لوگ آپ کی توہین کرتے ہیں, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں احاذ الذی، اشارہ کرتے ہیں جیسے قرآن پہ تھا نا، اسی طرح اشارہ کرتے ہیں احاذ الذی، کیا یہی ہے؟ یعنی میں جن الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ توہین کے الفاظ، یہی ہے احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، کیا یہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے؟ توہین کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، توہین آمیز لہجے میں، کیوں؟ کیونکہ یہ کون ہے جو پہلی کی آیت میں گزر گیا، یہ کون ہے؟ یہ تو ایک یتیم بچہ ہے، کیا اس کو خدا ذمہ داری دے گا؟ اس سے بڑے بڑے افراد اس قریش کے اندر موجود ہیں، اس مکہ کے اندر موجود ہیں، اس سے بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں، ان کی موجودگی کے باوجود اس کو رسول بنائے گا؟ یہ توہین تھی۔ احاذ الذی، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اس طرح سے آپ کا تمسخر کرتے ہیں، آپ کو نشانہ بناتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا اس کو خدا نے رسول بنایا؟ اس کے بعد اگلا جملہ کہتے ہیں ہم اگر اپنے خداؤں کی عبادت پر ثابت قدم نہ رہتے تو اس کو یہ ہمیں راستے سے ہٹا دیتا، یعنی اس نے آ کر ہمیں بہکانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو ہم ہیں کہ ہم اپنے عبادت خداؤں کے ساتھ، معبودوں کے ساتھ وفادار ہیں، اگر ہم اس کے کہنے پہ آ جاتے تو ہمیں ہماری عبادتوں سے ہٹا دیتا، یہ تو ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم نے اس کے باوجود صبر کیا ہے، انکاد لا یذلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اس کے کہنے میں آتے اور اس کے کہنے میں آتے تو ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتے، ہم نے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑا، صبر کیا، اس لیے ہم بھٹکنے سے محفوظ رہ گئے۔ خدا کہہ رہا ہے سوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے انہیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا گمراہی ہے کیا چیز، یہ رسول کی پیروی کو کہہ رہے ہیں، محمد کی دعوت کو کہہ رہے ہیں گمراہی، حقیقت میں انہیں پتہ چل جائے گا گمراہی کس چیز کا نام ہے۔ خب ان دو آیتوں کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت، اس سورہ میں مشرکین کی باتیں ایک جگہ بیان نہیں ہوئیں، آگے پیچھے کہیں کہیں بیان ہوئیں، رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، ہزوا یعنی مذاق، کیا یہی رسول ہے؟ کیسی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، یہ کہہ رہا ہے کہ بت کچھ نہیں کرتے، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا آسمانوں میں ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اس کا نبی ہوں، یہ تمام چیزیں مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو تعجب ہے، یعنی جو خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، خدا کیا دکھانا چاہ رہا ہے کہ جب تک تم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس وقت تک یہ تمہارے ساتھ کتنے اچھے تھے، جب تک تم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس وقت ان کا رابطہ تم سے کتنا اچھا تھا، ارائیت الذی، تم نے دیکھا ان کو، جب تم نے اعلان نبوت کیا تو ہوا کیا، اعلان نبوت سے فرق کیا پڑا، جب تک تم ایک عام انسان کی طرح ان کے ساتھ رہ رہے تھے تمہیں امین سمجھتے تھے، تمہیں صادق سمجھتے تھے، تمہاری امانت کی وجہ سے اپنی امانتیں تمہارے پاس رکھوا کے جاتے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ تم ان کے راستے پہ چلنے والے نہیں ہو، جانتے تھے کہ تم نے ایک دن کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، اچھی طرح جانتے تھے کہ تم کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہو، اس لیے تمہیں امین اور صادق کا لقب دے چکے تھے، لیکن جیسے ہی تم نے ان کو ایمان کی دعوت دی اب یہ تمہاری شخصیت اور کردار کو بھلا بیٹھے، اس مضبوط کردار کے باوجود تم پر ہنسنے لگے، کیوں؟ کیونکہ ان کے مفادات کو ٹھیس لگنے لگی ہے، ان کے مفادات کو چوٹ لگنے لگی ہے، اب اگر انہوں نے تمہاری بات کو مانا تو کیا ہوگا، ان کی دکانداریاں بند ہو جائیں گی، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، چونکہ تم جن چیزوں کی طرف بلا رہے ہو یہ تو معاشرے کے عام لوگوں سے بتوں کے نام پر نذورات لیتے ہیں، انہوں نے تو بتوں کو رکھ کر لوگوں سے چندہ جمع کرنا ہے، ان کی تو بڑی بڑی گلکیں ہیں، اب جب تم آ کے کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ بت تو بت ہیں سارے، انہیں توڑ ڈالو، تو تم تو ان کی دکانداری کو لات مار رہے ہو، تو ان کے مفادات پر ٹھیس پہنچ رہی ہے، اب جب ان کے مفادات پر ٹھیس پہنچ رہی تو کیا ہوا، تمہیں صاحب شخصیت اور صاحب کردار جاننے کے باوجود تمہاری طرف انگلی اٹھا کر تمہاری شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آج بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایک عالم جب تک طالب علم ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان رہ رہا ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، جب وہ آ کر اپنی تبلیغ شروع کرتا ہے، خاندان والے ہی اپنی خاندان میں گفتگو کرنا شروع کرتا ہے، خاندان کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، کیا جملے سننے کو ملتے ہیں، میاں چار دن ہوئے تمہیں کتابیں پڑھے ہوئے، ہمیں سمجھاؤ گے، ہوتا ہے نہیں ہوتا، چار جمعہ جمعہ چار دن تم نے پڑھ لیا، اب ہمیں بتانے لگے ہو، ہوتی ہے چیز، اس کی شخصیت کے قائل تھے کل تک، آج اب اس کی شخصیت کی تحقیق کے جمعہ جمعہ چار دن تو ہوئے پڑھے ہوئے، دو کتابیں تو پڑھ لی ہیں، کیوں؟ مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، وہ جو بنی بنائی شخصیت ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے، وہ بیچارہ آنے والا بتا کیا رہا ہے، وہ تو دین بتا رہا ہے، وہ تو اسلام بتا رہا ہے، اگر آپ درست معنی میں عمل نہیں کر رہے تو وہ تو اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، لیکن اس طرح سے ہر زمانے میں رہا. آئمہ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ بھی ایک یہی وجہ رہی ہے کہ لوگوں کا اپنا کاروبار متاثر ہوا. کاروبار سے مراد زندگیاں چل رہی ہیں بہت سارے لوگوں کی. ایک روایت سن لیجئے حوصلے کے ساتھ. امام عصر جب تشریف لے کر آئیں گے تو بہت سارے ایسے افراد کہ جو زمانے کے امام سے ان کا کوئی مرتبہ اور مقام بن چکا ہوگا اور اس مرتبہ مقام کو وہ انجوائے کر رہے ہوں گے, امام زمانہ کے آنے کے بعد ان کی دکانداری بھی بند ہونا شروع ہو جائے گی, تو وہ لوگ امام کی طرف دیکھ کر کہیں گے کہ آپ آ کیوں گئے, تھوڑا سا موقع ہمیں اور مل جاتا, آپ ابھی نہ آتے. یہ روایت ہے, روایت ہر زمانے میں ایسا رہا ہے. لہذا ان کی رسول اللہ کو خدا کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو تمہاری شخصیت کو پہچاننے کے باوجود تمہاری ہنسی اڑا رہے ہیں, تمہارا مذاق کر رہے ہیں تاکہ تمہاری شخصیت کو گرا سکیں. جب آپ کسی کی شخصیت کو گرا دیں گے اس کی بات کا اثر اور وزن ختم ہو جائے گا. شخصیت کو گرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, شخصیت کو گرا رہے ہیں تاکہ تمہیں فالو نہ کرنا پڑے, لیکن نہیں گرا سکتے تھے رسول اللہ کی شخصیت کو. خوب, لہذا انہوں نے کیا کیا, کردار کو بھلا دیا. ڈھٹائی اور سرکشی, توجہ رکھیے گا, جب ڈھٹائی اور سرکشی پہ کوئی آتا ہے, رسول اللہ ہدایت کر رہے ہیں, یہ رسول اللہ کی ہدایت کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے خداؤں کی عبادت پہ صبر نہ کرتے تو یہ ہمیں گمراہ کر دیتا. یعنی ہدایت کی بات سرکش لوگوں کو, اپنی بات پہ اڑنے والے لوگوں کو ہدایت کی بات کیا لگتی ہے, گمراہی لگتی ہے. ہدایت کا پیغام گمراہی کا پیغام لگتا ہے. یہاں سے میں آج کے زمانے کے لیے ایک پیغام لینا چاہوں گا. اسی لیے بہت سارے افراد کے جو ڈھٹائی پر اڑ جاتے ہیں, ڈھٹائی پر اڑ جاتے ہیں, وہ آج کے دور میں تقلید کے بارے میں یہی بیان کرتے ہیں. تقلید دین کا راستہ ہے جو آئمہ دے کر گئے. دوران غیبت کبریٰ کے لیے ایک مومن کی زندگی کا جو دستور ہے, کیسے مومن نے زندگی گزارنی ہے, تقلید کے ذریعے سے امام حسن عسکری, امام علی نقی علیہ السلام نے بیان کیا ہے. امام کی تفصیل ایک حدیث ہے کہ من کانا من الفقہا, جو فقیہوں میں سے, سائنا لنفسہی, اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو, حافظا لدینہی, اپنے دین کو بچا کر چلنے والا ہو, مخالفا لہوا ہو, اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو, مطیعا لامر مولا, اپنے مولا کی اطاعت کرنے والا ہو, فللعوام, بس عوام کو چاہیے, عوام سے مراد جو اس فقہ کے درجے تک نہیں پہنچ پائے, جو فقہ کی صلاحیت ہے یعنی قرآن حدیث سیرت ائمہ سیرت رسول سے مطابقت رکھتے ہوئے اپنا شرعی وظیفہ سمجھ سکیں, اس جگہ تک نہیں پہنچ پائے, وہ عوام ہیں, عام لوگ نہیں سمجھ پائے. فللعوام, بس عوام کو چاہیے, ان یقلدو, ہو ایسے فقی کی پیروی کریں. امام کا حکم ہے, امام دے کر گئے یہ حکم, ٹھیک ہو گیا. امام عصر کی اپنی توقی کے اندر جو آخری نائب کو امام نے خط لکھا کہ دیکھو تم ہمارے آخری نائب ہو, اس کے بعد اب نیابت خاص کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے, تمہاری چند دنوں کے بعد رحلت ہے, اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ کیا سلسلہ ہے, جو ہماری باتوں کو, ہمارے احکام کو بیان کرنے والے فقہا ہیں, لوگوں کو چاہیے ان کی پیروی کریں. یہ نظام تقلید کا نظام نظام ہدایت ہے, لیکن جو اڑا ہوا ہے, سرکشی پر تلا ہوا ہے, جس نے کٹ حجتی کرنی ہے, وہ اسی تقلید کے نظام کو کیا کہتا ہے, کہتا ہے گمراہی کا نظام. تقلید کو کیا کہتا ہے, تقلید کا مطلب ہے آئمہ کو چھوڑ کر کسی فقی کو ماننا, بالکل ابتدائی طور پر ہی اس کی یہ دلیل ہی غلط ہے. تقلید کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آئمہ کو چھوڑ کر کسی فقی کو ماننا ہے. آئمہ کے راستے پر چلتے ہوئے دوران غیبت کبریٰ جب امام تک پہنچ ممکن نہیں ہے, ان کے راستے کے شاگردوں کے راستے پر چلنے کو تقلید کہا جاتا ہے فقی طور پر. اور یہ تقلید انسان کی زندگی میں ایک نیچرل پروسیس ہے. ہم زندگی کے ہر معاملے میں مقلد ہیں, ہر معاملے میں. آپ اور میں بیمار ہو جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کس کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. نسخہ کون لکھتا ہے آپ کا, میرا, ڈاکٹر لکھتا ہے. وہ اگر لکھ دے کہ فلاں دوا اتنی مرتبہ دن میں اس مقدار میں لینا ہے, یہ جو فلاں دوا کو دن میں اتنی مرتبہ اس مقدار میں میں اور آپ کھا رہے ہیں, کس کی بات مان رہے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں کہتے کہ ہماری عقل ہے, ہم خود فیصلہ کریں گے, کر رہے نہیں کر رہے. جوتا آپ اپنا لینے جاتے ہیں, آپ فقط جوتے والے کو بتا سکتے ہیں میں ایسا جوتا چاہتا ہوں, مگر کہاں سے کس طرح سے سینا ہے یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں یا موچی کرتا ہے؟ موچی کرتا ہے. آپ کے جوتے کا سائز، آپ کے جوتے کا پاؤں کا جوتا بناتا کون ہے؟ موچی. آپ اس کا بنایا ہوا جوتا بغیر کسی چوچرا کے پہنتے ہیں. ایسے ہی ہے، کپڑا آپ کا ہوتا ہے، درزی کے پاس آپ کپڑا لے کے جاتے ہیں، اسے بتا دیتے ہیں کہ ایسا ڈیزائن چاہیے، مگر کٹنگ کیسی ہوگی، کہاں سے آستین نکلے گی، کہاں سے گلا کٹے گا، کہاں سے دامن بنے گا، کہاں سے کتنا سیا جائے گا، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ آپ یا درزی؟ بتائیے درزی. پیسہ آپ کا، کپڑا آپ کا، لیکن صاحب سینے میں مرضی آپ کی نہیں چلے گی. اگر آپ مرضی اپنی مرضی سے چلائیں گے تو پھر آپ کپڑے کی جگہ کچھ اور لے کر آئیں گے. عقل کام کر رہی ہے کہ نہیں بھائی، ہم نے اچھا شلوار قمیض سلوانا ہے، دھوتی نہیں سلوانی. اگر ہم نے مشورہ دیا، ہم نے کہا یوں کاٹنا یوں کاٹنا، پتہ نہیں کیا بن جائے گا. ہر جگہ ہم تقلید کر رہے ہیں، کہاں نہیں کر رہے تقلید؟ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ دین کے معاملے کے اندر تقلید یعنی جو ہم سے بہتر جانتا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کو آئمہ نے بیان کیا. لہذا کفر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہدایت کو کیا کہتے ہیں؟ گمراہی کہتے ہیں. ہدایت ہے، نبی اکرم ہدایت لے کر آئے، یہ کہتے تھے کہ اچھا ہوا آپ نے معبودوں کی راستے پر باقی ہیں، ہم نے اس پر صبر و تحمل سے کام لیا، اور اگر نہ کرتے تو ہمیں گمراہ کر دیتا. خدا وندے عالم، آگے توجہ رکھیے گا، آگے کی آیات جو ہیں وہ اور اہم مطالب کی طرف اشارہ ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا، ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ لا یرجونا لقاءنا، وہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی قیامت کے منکر ہیں. قیامت کا انکار ان تمام چیزوں کو انجام دیتا ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ یا ہے، کیا ہے؟ ارائیتا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو؟ من اتخذ الہہ ہواہ، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے. جب تم ان سے آ کر اس کائنات کے رب کے بارے میں کہو گے کہ اس کو معبود بناؤ، تو یقینی سی بات ہے یہ اس کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ چونکہ ان کی خواہشات ان کا معبود ہیں. کیا مطلب ہے معبود کا؟ جس کے سامنے سرینڈر کیا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی بات سنی جائے، وہ معبود ہے. چونکہ ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ اپنی خواہش کے پیچھے دوڑتے ہیں. جب خواہش کے پیچھے دوڑتے ہیں تو وہ معبود ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا جو امر بھی کرتا ہے نہیں بھی کرتا ہے. وہ معبود ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا جو ان کے لیے حدود بناتا ہے. ان کو وہ معبود اچھا نہیں لگے گا کہ جو ان کو کھلا ہاتھ نہیں دیتا، جو ان کے سامنے حدود رکھ کر کہتا ہے یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. ان کو اس لیے وہ اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ رائیتا من اتخذ الہہ ہوا، ان کا معبود کون ہے؟ خواہش نفس. خواہش نفس پیدا ہوتی ہے اور اس کی طرف دوڑتے ہیں. خواہش نفس کیا چیز ہے؟ یعنی چلتے پھرتے ہوئے جو چیز اچھی لگے اس کو اپنا لیا جائے. مشرکین کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے یہ تو خواہش نفس پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی یہ حتیٰ اپنے، توجہ کیجئے گا، اپنے معبود کے انتخاب میں بھی عقل سے نہیں سوچتے. ان کا جو معبود کا انتخاب ہے عقلی نہیں ہے، ان کا معبود کا انتخاب بھی بصری ہے، یعنی بصری سے مراد آنکھوں کا ہے فقط. یہ حقیقت ہے، چلتے ہوئے کوئی پتھر بہت اچھا لگ گیا، اس پتھر کا شکل، اس پتھر کا اسٹائل اچھا لگا، انہوں نے کہا ہاں یہ بڑا اچھا پتھر ہے، اس کے سامنے بیٹھ گئے عبادت کرنے کے لیے. یہ معبود کے انتخاب میں بھی ہوا پرست ہیں. ان کو چلتے ہوئے کوئی درخت اچھا لگ گیا، اس کی اونچائی سے متاثر ہو گئے، اس درخت کی اونچائی کو دیکھ کر انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا ہے، اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں بیٹھ کے. انہوں نے اپنا معبود بھی عقل کے راستے پر نہیں چنا، ہوا و ہوس کی بنیاد پر چنا ہے. لہذا یہ تم نے دیکھا ہے کہ جو اس نے اپنا معبود اپنی خواہشات نفسانی کو بنا لیا ہے، جس نے اپنا معبود اپنے جھکنے کی جگہ اپنی خواہشات کو قرار دے دیا ہے، افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ رسول اللہ سے خدا کہہ رہا ہے، کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے. رسول اللہ امت کو سکھانے کی خاطر مشقت برداشت کرتے تھے، زحمت اٹھاتے تھے. خداوند عالم قرآن کریم میں رسول اللہ سے کہتا ہے وما انت علیہم بوکیل، وما علیک الا البلاغ. اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے محمد، میں نے تمہیں بھیجا ہے الا البلاغ، فقط تبلیغ کرو، پیغام دے دو، پیغام دینے کے بعد جو نہیں مانتا چھوڑ دو، تم سے نہیں پوچھوں گا. لیکن رسول اللہ رحمت للعالمین اس درد میں کہ یہ امت سمجھ کیوں نہیں رہی، اس کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ اپنے رب سے وہ رخ کیوں پھیرے ہوئے؟ رسول اللہ راتوں کو اٹھ کر اس امت کے لیے دعا کر رہے ہیں جو ان کو دوپہر میں تنگ بھی کر رہی ہے، توہین بھی کر رہی ہے، ان کی تذلیل بھی کر رہی ہے، ان پہ کوڑا بھی پھینک رہی ہے۔ خدا اس اضافی چیز کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے ابھی وما علیک الا البلاغ، تمہارا کام فقط ابلاغ ہے، بات کرو، تبلیغ کرو، میسج دو۔ وما انت علیہم بوکیل، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اگلی آیتوں میں سورہ شورا میں لعلک باخع نفسک، اے حبیب شاید تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو۔ ہلاکت سے مراد یعنی گھل جاؤ گے۔ کس چکر میں؟ کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ ان کو زبردستی مسلمان بنانا ہے، مومن بنانا ہے، تم نے اپنا کام کرنا ہے۔ سورۃ طہٰ کی آیت، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طہٰ یہ قرآن مشقت کے لیے نازل نہیں کیا تھا، یعنی آپ اس کی خاطر اضافی کام کر رہے ہیں۔ میں نے جتنا کہا ہے اتنا کریں، میں آپ سے جتنا سوال کروں گا ابلاغ ہے۔ رسول اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے امت کو چھوڑ نہیں رہے۔ امام علی کے مطابق رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ کانا طبیب الدوار، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، دوار گھوم پھر کر علاج کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ اس امت کی خاطر گھوم پھر کر، گلی گلی، قریہ قریہ، کوچہ کوچہ، محلہ محلہ گھوم پھر کر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں دیکھتے ہیں کوئی انسان گمراہی کی طرف ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اس کو خدا کی بات بتاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ کار تھا۔ خوب، خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے وہ اتنا زیادہ اندھا ہو چکا ہے کہ اب تم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، خواہشات کا پیرو ہو چکا ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ ساری گفتگو کس کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان کی اکثریت سنتی ہے یا سمجھتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اکثریت نہ سن رہی ہے نہ سمجھ رہی ہے۔ اکثریت کو نہ عقل کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ خود سوچ رہی ہے، نہ سن رہی ہے۔ اب جب یہ سن اور سمجھ نہیں رہے تو کیا ہے؟ انہم الا کالانعام، یہ حیوان کی مانند ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، نہیں، حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے ہیں، حیوان سے بھی زیادہ گر چکے ہیں۔ ان چند آیات کا تھوڑا سا نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ خدا مند عالم نے بیان کیا، مشرکین کی دعوت اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ ان کی خواہشات کی پیروی۔ توجہ کیجئے گا، یہ خواہشات ہم سب کے ساتھ ہیں، ہم سب کے ساتھ۔ ہوا اور حویث، ایک جملہ استعمال کرتے ہیں اردو میں، ہوا و حویث۔ دعائے کمیل میں بھی امام علی نے کہا کہ خدایا مجھے میری خواہشات نفسانی نے دھوکہ دیا، وغرنی بما احوا، میری خواہشات نے مجھے دھوکے میں مبتلا کیا۔ یعنی میں کچھ چاہتا تھا، وہاں سے شیطان نے اس چیز کو میرے سامنے مزین کیا، چونکہ میں اس چیز کا طالب تھا میں اس طرف بڑھ گیا۔ میں تیری لگائی ہوئی حدود کا خیال نہیں کر پایا، میں نے تیری بنائی ہوئی حدود کو پھلانگ لیا۔ وخالف تو بما اوامرک، جو تو نے امر کیا تھا میں نے اس کی مخالفت کی۔ کیوں؟ چونکہ میں خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ توجہ کیجئے گا، ان آیتوں کے اندر خدا نے یہ بیان کیا۔ اس کو تھوڑا سا، اس کے نکات کو کھولتے ہیں آپ کے سامنے۔ اور مشرکین کی دعوت اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ خواہشات کی پیروی ہے، ان کا معبود خواہشات ہیں، اس نتیجے میں وہ عقل اور فکر کو استعمال نہیں کرتے۔ جب انسان کی خواہش حد سے بڑھ جائے تو عقل کیا ہوتی ہے؟ دب جاتی ہے۔ ایک دعا ہے، الہی قلبی محجوب، اے میرے پروردگار میرا دل پردوں میں آ چکا ہے، حجاب میں چلا گیا ہے۔ جیسے بادل سورج کو ڈھانک لیتے ہیں، سورج کے سامنے بادل آتا ہے، حجاب ہو جاتا ہے، سورج ہے نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک، الہی قلبی محجوب، پروردگار میرا دل حجوب میں چلا گیا، حجاب میں چلا گیا، یعنی تہ در تہ تہیں اس کے اوپر آ گئی۔ تعصب کی تہ، خواہشات کی تہ، دنیا داری کی تہ، دنیا پرستی کی تہ میرے دل کے سامنے رکاوٹ بن گئی۔ قلبی محجوب، الہی قلبی محجوب، نفسی معیوب، جب میرا دل حجابوں میں چلا گیا تو میرا نفس عیب دار ہو گیا، میرے نفس میں عیب آنا شروع ہو گیا۔ اب جب نفس میں عیب آنا شروع ہوا، عقلی مغلوب، میری عقل جو ہے وہ دبنا شروع ہو گئی۔ میری عقل کے اوپر جس چیز نے غلبہ حاصل کیا، ایک ہوتا ہے غالب، ایک ہوتا ہے مغلوب۔ غالب اوپر، مغلوب نیچے۔ ٹھیک، عقلی مغلوب یعنی دب گئی، کون سی چیز غالب آئی؟ وہ ہوائی غالب، میری خواہشات میری عقل پر غالب آ گئی۔ یعنی میں اگر تھوڑا سا عقل استعمال کرتا تو میں اپنی خواہشات کو ٹھکرا سکتا تھا، میں اگر تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کرتا وہ عقل مجھ کو تیری جانب رہنمائی کر دیتی۔ میں تھوڑا سا عقل استعمال کرتا، میں نے عقل استعمال نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ میری خواہش غالب تھی، میں اس خواہش میں بہتا چلا گیا، لہذا عقل و فکر استعمال نہیں کی۔ ہوا و حویث یا خواہشات میں عقل و فکر کا کوئی دخل نہیں ہوتا. جو پتھر اچھا لگا, جو درخت اچھا لگا, اس کے سامنے جھک گئے. اگلی آیت کہ آپ ان کو یہ سمجھتے ہیں, ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں, یہ خود سوچنے سمجھنے کا کام نہیں کرتے, نہ یہ انبیاء کی باتوں کو, دوسروں کی باتوں کو سنتے, نہ ہی اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. اگر عقل استعمال کرتے تو بت پرستی تک نہ جاتے, خواہشات نفس تک نہ جاتے. اگر عقل استعمال کرتے تو اپنے نفس کے دھوکے میں نہ آتے. اب یہ بات صرف مشرکین تک نہیں ہے, یہ بات مجھ تک آپ تک بھی ہے. اگر خدا نخواستہ میں خواہشات نفسانی کا پیرو ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے عقل سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں. سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں کہ اے آدم کی اولاد, کیا ہم نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا؟ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد, کیا تم سے عہد و پیمان نہیں ہوا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ ان عبدونی, اور تمہارے اندر بندگی کا جذبہ ہے تو تم میری بندگی کرو گے. ھذا صراط مستقیم, چونکہ میری بندگی سیدھا راستہ ہے. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا, لیکن وہ شیطان تمہاری اکثریت کو گمراہ کر کے لے گیا, تمہاری اکثریت کو کیپچر کر گیا, تمہاری اکثریت کو اس نے بہکا دیا. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا, آخری ٹکڑا, افلم تکونوا تعقلون, تو کیا تمہارے پاس جب وہ تمہیں بہکا رہا تھا, گمراہ کر رہا تھا, میرے راستے سے ہٹا رہا تھا, میری بندگی سے ہٹا رہا تھا, افلم تکونوا تعقلون, تو تمہارے پاس عقل نہیں تھی جسے تم استعمال کرتے؟ یہ قرآن ہے. یعنی اس کا مطلب ہے میں جس وقت شیطان کی راستے پر چلا, ہوا و حویث میں بہکا, اس لمحے میری عقل کام نہیں کر رہی. اور یہ عجیب بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتا ہے کہ ایسے کام کر جاؤ دوسروں کو پتہ نہ چلے. خدا کہہ رہے تم اسمارٹ نہیں ہو اس وقت, تمہاری عقل ہی کام نہیں کر رہی ہے جس وقت تم گناہ کی وادی میں آ گئے ہو. تم سمجھ رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا, تمہارا گمان ہے کہ کوئی محفوظ نہیں کر رہا اس کام کو, تمہارا گمان ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہے, انسانوں میں سے بے شک کسی کو خبر نہ ہو رہی ہو. امام علی فرماتے ہیں کہ جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے, محفوظ بھی کر رہا ہے. وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ محفوظ بھی کر رہا ہے. لہذا خواہشات جب غالب آ جائیں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, خواہشات میں انسان بھٹک جاتا ہے. بعض اوقات یہ خواہش اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان ایک نامحرم رابطے کی خاطر اپنے ماں باپ کو مار دیتا ہے. تاریخ کے اندر واقعات بھرے پڑے ہیں, ایسے کیسز بھرے پڑے ہیں ایسے, ایک ناجائز رابطے کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ کر, معاشرے کو چھوڑ کر انسان غلط سمت میں چلا جاتا ہے. ہوا خواہش کا غلبہ ہے اس کے اوپر, عقل استعمال کر لے انسان بچ جائے گا ان چیزوں سے, بہت ساری چیزیں. لہذا خدا عالم نے کہا کہ خواہشات معبود بن جاتے ہیں. معبود یعنی سرینڈر, جس کے سامنے چوں چرا نہیں کرنا, اس کی بات کو ماننا ہے, وہ معبود ہے. خواہش نفس ان کی معبود بن گئی. ایسے کو اے حبیب کچھ نہیں کر سکتے ہو, چونکہ یہ نہ سن رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے, نہ سن رہا ہے نہ عقل استعمال کر رہا ہے. وہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو, یہ سوچ سمجھ نہیں رہے. لہذا یہ حیوانوں کی مانند ہیں, بلکہ اس سے بھی گزر گئے. حیوان کی مانند اس لیے کہ حیوان کے اندر عقل نہیں ہے, حیوان کے اندر سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے, غریزہ ہے. ایک غریزے کے مطابق حیوان اپنی زندگی کو چلا رہا ہے. پہلے خدا نے کہا حیوان کی مانند ہے, کس معنی میں؟ کیونکہ عقل استعمال نہیں کر رہا, حیوان کے پاس عقل نہیں ہے. پھر آگے ٹکڑے میں کہا بل ہم اضل, نہیں حیوان سے زیادہ پست ہیں. حیوان سے زیادہ پست کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حیوان میں اوپر آنے کی صلاحیت نہیں ہے. حیوان جس طرح بنا ہے ویسا ہی ہے, حیوان ترقی نہیں کر سکتا. ان کو خدا نے عقل, شعور, فکر, ہدایت, انبیاء, تعلیم, کتاب دے کر آگے بڑھنے کی صلاحیت دی تھی. جو صلاحیت حیوان کے اندر نہیں ہے, ان کے پاس وہ صلاحیت تھی. مگر جب یہ گر گئے, اپنے آپ کو حیوان کی سطح پر لے آئے, نہ وہ سوچتا ہے نہ یہ سوچ رہے ہیں, تو حقیقت میں ان کا درجہ حیوان سے زیادہ گر گیا. حقیقت میں حیوان سے زیادہ پست ہو گیا, چونکہ اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے. ان کے اندر صلاحیت ہے, سوچ نہیں رہے. سورہ آراف کی آیتوں میں بھی خدا نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو آنکھیں دی ہیں, ولہم آذان لا یسمعون بہا, ہم نے ان کو کان دیے سن نہیں رہے, لہم اعین لا یبصرون بہا, ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں دیکھ نہیں رہے, ولہم قلوب لا یعقلون بہا, ان کے پاس دل ہیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, یہ سوچ سمجھ نہیں رہے. اب جب یہ آنکھ سے دیکھ نہیں رہے, کان سے سن نہیں رہے, دل سے سوچ نہیں رہے, اولئک کل انعام, یہ تو حیوان کی مانند ہیں, بل ہم ازل, نہیں اس سے بھی زیادہ پست ہیں, اولئک ہم الغافلون, نہیں یہ غافل گروہ ہے, جو اپنی صلاحیت سے غافل ہے. حیوان کے پاس دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, اس کے پاس صلاحیت ہے یہ نہیں استعمال کر رہا, اس سے زیادہ حیوان سے زیادہ پست ہے. یہ آیت ہمیں بیان کرتی ہے چونکہ حیوان کے اندر عقل و شعور نہیں ہے, ان کے پاس عقل و شعور ہے, ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچنا تھا ان کو, انہوں نے نہیں سوچا. ماں باپ کی, بچوں سے کہہ رہا ہوں, ماں باپ کو جواب دینے سے پہلے سوچنا تھا کہ ماں باپ وہ ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اپنی توحید کے ساتھ ان کا مقام بیان کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, سورہ بنی اسرائیل, تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ سوائے اس کے کسی کی بندگی نہیں کی جا سکتی. کس چیز کا درس ہے؟ بندگی کا. کون معبود ہے؟ فقط اللہ معبود ہے. توحید کی بات ہے. توحید کے ساتھ جو اگلا حکم ہے وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تمہارے رب کا یہ بھی حتمی فیصلہ ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے. جس وقت نوجوان, بچوں سے مخصوصاً کہہ رہا ہوں, ماں باپ کے سامنے زبان کھولنے سے پہلے یہ سوچ لینا, خدا نے اپنی توحید کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے, خدا نے اپنے احترام کے ساتھ, توحید کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا احترام کرو, خدا کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانو, خدا کی اس ذات میں, خدا کی صفات میں, خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو, یعنی خدا کا احترام کرو. خدا کے احترام کے ساتھ جو احترام تم پر فرض ہے, ماں باپ کا احترام ہے. ماں باپ کا احترام کتنا فرض ہے؟ دیگر سوروں میں جا کے ملے گا, سورہ لقمان میں ملے گا, دیگر جگہوں پہ ملے گا, کہ ماں باپ کے سامنے ہمیشہ اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا. کندھوں کو جھکا کے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ توازوں سے پیش آنا. ماں باپ کے سامنے تکبر مت کرنا, ماں باپ کے سامنے اپنے شانوں کو مت تکڑانا, ماں باپ سے کبھی یہ مت کہنا کہ آپ کو نہیں پتا ہمیں پتا ہے, آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, آپ زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتے, ہم اپ ڈیٹڈ ہیں, مت کہنا یہ کبھی. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ تم کسی بھی جگہ پہنچ جاؤ, کسی بھی مقام پر پہنچ جاؤ, یاد رکھنا تمہاری بنیاد تمہارا باپ ہے, یاد رکھنا تمہاری بنیاد تمہارا باپ ہے. خدا وند عالم نے حکم دیا ہے, یہ آج یہاں پہ گفتگو روک رہا ہوں چونکہ بچے بیٹھے ہیں زیادہ تر, اور آج کا جو دور ہے, جو سوشل میڈیا کا دور ہے, انفارچونیٹلی اس سوشل میڈیا نے جو تباہی پھیری ہے معاشرے کی, ویلیوز کو ختم کر دیا, اقدار ختم ہو چکی ہیں. پہلے ویلیوز ہوتی تھی, میں اس کو ہمیشہ کئی سالوں سے جو میں اللہ توفیق دے رہا ہے یہاں آنے کی, ہمیشہ میں اس موضوع کو خصوصیت کے ساتھ بیان کرتا ہوں کیونکہ ضرورت ہے. جو چند ویلیوز معاشرے کے اندر سے بالکل ختم ہو گئی, ان میں سے ایک ویلیو ماں باپ ہیں. ماں باپ ویلیو ہیں, ماں باپ ایسٹ ہیں. ایسٹ سمجھتے ہو بچوں کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ ہے. ماں باپ بلینک چیک ہوتے ہیں. بلینک چیک, بلینک چیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ابھی فرض کیجئے آپ دنیا کے امیر ترین آدمی بل گیٹس کے پاس پہنچ جائیں مثال کے طور پہ, اور بل گیٹس آپ کو اٹھا کر ایک چیک اپنا سائن کر کے دے دے, اس کے کیا مطلب ہے؟ یعنی میں نے سائن کر دیا, میرے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے, تم نکالتے ہوئے تھک جاؤ گے, تم نکال نہیں پاؤ گے, تمہارے پاس اختیار ہے, جتنا چاہو لے لو اس میں سے. آپ وہ بلینک چیک لے کے کتنا خوش ہوں گے کہ صاحب اتنا بڑا آدمی, بلینر آدمی ہے, دنیا کا امیر ترین آدمی, اس نے بلینک چیک دیا. ماں باپ بلینک چیک ہوتے ہیں اولاد کے لیے. خدا ماں باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا, خدا ماں باپ کے ساتھ توازوں سے پیش آنے والے انسان کو کبھی اس دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتا, کبھی نہیں ہونے دیتا. خدا وند عالم کا ماں باپ کے معاملے میں عجیب حساب ہے. آپ بیان, یہاں میں بیان کر رہا ہوں, قضا رب کا, رب کا فیصلہ ہے, اس کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرنا, اور اسی کا فیصلہ ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے. سورہ لقمان کے اندر ہم نے انسان کو وصیت کی اس کی ماں کی جانب, حملت امہو وہنن علی وہنن, اس کی ماں نے مصیبت کے بعد مصیبت جھیلتے ہوئے اسے اٹھائے اٹھائے رکھا, اسے اپنا دودھ پلایا, اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ زندگی کو آگے بڑھایا. خدا کیا کرے, انشکر لی, اے لوگوں بس میرا شکر بانو, میرے شکر گزار بنو, اور انشکر لی ولے والدیک, میرا بھی شکر مانو اور اپنے والدین کا بھی شکر مانو. یہاں پر بھی خدا اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے والدین کو, کتنا بڑا مقام ہے والدین کا. ان کے سامنے دوسری سوروں کے اندر اپنے ماں باپ کے سامنے شانوں کو جھکا ہوا رکھو, وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اپنے شانوں کو ذلت کے ساتھ. خدا کہہ رہا ہے ہاں ذلت, ذلت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی اگر ماں باپ کے سامنے تمہیں جھکنا پڑے, تمہیں لگے تمہاری شخصیت ڈی گریڈ ہو رہی ہے, لگے تمہیں, کر لینا, تمہارا فائدہ ہوگا اس کے اندر. ماں باپ کے سامنے اگر تمہیں محسوس ہو رہا ہوگا میں جھک رہا ہوں, میں اپنی بات کو چھوڑ رہا ہوں, ماں باپ کی بات کو مان رہا ہوں, کر لینا یہ کام, تم ڈیگریڈ نہیں ہوگے، خدا تمہیں عزت عطا کر دے گا۔ وقف لہما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ۔ ولا تقل لہما، اس جملے کو سب کو یاد ہونا چاہیے، ولا تقل لہما، ان دونوں کے سامنے مت کہنا، کیا مت کہنا؟ اف، الف اور فے۔ علماء نے بیان کیا اس سے چھوٹا ہلکا کوئی اور لفظ ہوتا تو خدا وہ بیان کرتا۔ اف کا کیا مطلب ہے؟ اوہ، یعنی آپ سے آپ کے والدین نے کچھ کہا، آپ نے پلٹ کر اوہ، یہ جو اوہ اور اس کے بعد کی آواز آئی، یہ اف ہے۔ حق نہیں ہے تمہیں ماں باپ کے سامنے ایسا کرو۔ اور ہم نادانی میں کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، کتنی توہین کر دیتے ہیں اپنے ماں باپ کی۔ عزیز بچوں، ترقی کرنی ہے، یاد رکھو، بہت، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر رہا، علماء کی بات بیان کر رہا ہوں، مفہوم ادھر ادھر۔ میں اور آپ، اگر پتہ چل جائے کہ فلاں پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں، ان کا دیا ہوا تعویذ بڑا کارگر ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس تعویذ کو حاصل کرنے کے لیے پیر صاحب کے پاس پہنچیں گے۔ بھائی، اس پیر صاحب کا تعویذ مل رہا ہے، جو امتحان دے رہا ہے اس کو امتحان میں کامیابی کے لیے چاہیے، جو جاب کر رہا ہے اس کو کامیابی جاب میں برکت کے لیے چاہیے۔ علماء نے بیان کیا کہ سب سے بڑا پیر تمہارے اپنے گھر میں تمہارا ماں اور باپ ہے، اس کی دعا کی تو خدا نے قبولیت کی ضمانت لی ہے، جس کو تم پیر سمجھ کے جا رہے ہو، اس کی دعا کی قبولیت کی ضمانت کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کی دعا کی قبولیت کی خدا نے ضمانت لی ہے، کہ خدا پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ خدا پہ اعتماد نہیں ہے کیا؟ لہذا یہاں پر بات نکلی گئی، انہم اللہ کل انام بل ہم ازل۔ یہ کیا ہیں؟ یہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ جب خواہشات پر چلتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں۔ آخری چند نکات، پانچ منٹ میرے پاس ہیں، اس کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں۔ ہوا پرستی کی جو مذمت ہے اس کو بس سن لیجئے، اس کو بیان کر کے زحمت تمام۔ درود پڑی محمد والے محمد پر۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس آسمان کے نیچے وہ معبود کہ جو بدترین ہے، کہ جس کو خدا کے مقابلے میں کوئی معبود بناتا ہے، جو سب سے بدترین معبود ہے، وہ انسان کی خواہشات ہیں۔ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، سب سے بدترین معبود، حتیٰ یعنی اس کا مطلب ہے جو بت ہے اس سے زیادہ برا ایک معبود ہے، جو لکڑی کو پوج رہے ہیں اس سے برا معبود ہے، کون سا؟ خواہشات۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس آسمان کے نیچے جو بدترین معبود اللہ کے علاوہ ہے، وہ خواہشات نفسانی ہیں۔ حوث پرستی غفلت کا پیش خیمہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 18، خدا رسول اللہ سے کہہ رہا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کے پیچھے مت چلنا کہ جو ہماری یاد سے غافل ہو چکا ہے۔ ہماری یاد سے غافل کیوں ہوا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے۔ خواہشات کی پیروی انسان کو کیا کرتی ہے؟ غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ بدترین گمراہی، سورہ قصص آیت نمبر 50، ومن اضلو، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ ممن اتبع ہواہ، کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہو، بغیر ہدم من اللہ، یعنی اللہ کی جانب سے جو بات نہیں آئی، اس کو جو پسند آ گیا بس اس ڈھنگ پہ چل پڑا، اس چیز پہ چلنا، خواہشات پر چلنا، یہ سب سے زیادہ بری گمراہی ہے قرآن کے مطابق۔ ہوائے نفسی رانی پر چلنا انسان کو رائے حق سے ہٹاتا ہے۔ سورہ سواد آیت نمبر 26، فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کرنا، وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَى، خواہشات پر عمل مت کرنا، یہ خدا کو رسول اللہ کہہ رہا ہے، خواہشات کے پیچھے مت چلنا، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، چونکہ اگر خواہشات پر چلو گے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اگلی بات، کوئی اگر اپنی خواہشات پر چلے گا اس کا نظام کیا ہوگا؟ کائنات کا نظام برباد ہو جائے گا۔ آیت جو ہے وہ اس کا حوالہ نہیں لکھ پایا، ساری کائنات کا فساد۔ ولو اتبع الحق، اگر یہ حق کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر چلیں گے، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ فساد میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی خواہشات کائنات کا نظام برباد کر دیں گی۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الہوا، یعنی خواہش، خواہش نفس، وہ خواہش جو حق کے دائرے میں نہ ہو۔ ایک مرتبہ ہماری خواہش ہے، ہماری آپ کی خواہش ہوتی ہے جس کے مطابق ہم کاموں کو انجام دیتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر خواہشات لازمی حصہ ہیں۔ ہم کس ہوا و حوث کی بات کر رہے ہیں؟ حق کے معیار سے ہٹی ہوئی، جس کی اجازت نہ ہو۔ الہوا خواہشات نفسانی، عدو والعقل، عقل کی دشمن ہے، اور یہ خواہشات لا دینا مع ہوا ولا عقل مع ہوا، خواہشات نفسانی کے ساتھ نہ کسی کے پاس عقل باقی بچتی ہے نہ دین باقی بچتا ہے۔ امام علی نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے زیادہ شجاع ترین انسان ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں سب سے بہادر انسان کون ہے، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ جو کائنات کا خود سب سے بہادر انسان ہے، جو سب سے کائنات کا بہادر انسان شجاع ترین انسان ہے، امام علی ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر جاننا چاہتے ہو سب سے بہادر انسان کون ہے، اشجع الناس من غلب ہوا ہو، جو اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھے وہ دنیا کا سب سے بہادر انسان ہے، دنیا کا سب سے بہادر انسان، سب سے غیرت مند انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کو اپنے دباؤ میں رکھے، خواہشات کے دباؤ میں نہ آئے۔ خداوند عالم انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو قرآن کی ان آیتوں پر پڑھنے، ان کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند عالم اس وقت دنیا میں جہاں بھی مومنین آباد ہیں ان سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، تمام مستضعفین جہان مخصوصاً فلسطین کے مظلوموں کی خدا نصرت فرمائے، روزانہ کی بنیاد پر وہاں مظالم ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، افطار کی لائن میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں افطار لینے کے لیے، بچے ہیں، بوڑھی خواتین ہیں، مرد ہیں، حضرات ہیں، اور ادھر آ کے بم گرتا ہے اور وہ افراد افطار سے پہلے ہی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ یہ واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہیں، ہماری کم سے کم جو کل میں نے بیان کیا اس کو ریپیٹ کرتا رہوں گا یہاں، اپنا ذمہ سمجھیں کہ کم سے کم ہم کیا کر سکتے ہیں، کم سے کم ہم ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں کہ جن کا واسطہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، آگاہ لوگ ہیں آپ سب کے سب، حتیٰ اسرائیلیوں نے بارڈرز پر آ کر ان ٹرکوں کا راستہ روک لیا ہے کہ جو امداد دے کے فلسطین جا رہے ہیں، ایک طرف سے بم بمباری حملہ، دوسری طرف سے جو پانی جا رہا ہے، امداد میں کچھ اور نہیں جا رہا، پانی جا رہا ہے، کھانے پینے کی چھوٹی سی چیزیں جا رہی ہیں، ان کو روک لیا ہے۔ بہانہ کیا کر رہے ہیں، بینرز کیا لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ لوگوں کو مدد نہیں کرنے دیں گے، خود ٹیررزم پر عمل کر رہے ہیں، مظلوم لوگوں کی مدد نہیں کر رہے۔ کم سے کم اتنا حوصلہ اپنے اندر رکھیں، اتنا جذبہ اپنے اندر رکھیں، روزانہ کی دعا میں ان مظلوموں کو شامل رکھیں، اور جب کبھی بھی ان مظلوموں کی حمایت کے لیے کہیں سے بھی کوئی دعوت آئے، کوئی بھی دعوت دے، یہ مت سوچیں کہ میرا اس کے ساتھ نظریہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، میں اس دعوت دینے والے کو سمجھتا ہوں، قبول کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، مظلوم کی حمایت میں دعوت ہے، اپنا فرض سمجھتے ہوئے باہر نکلنا، مخصوصاً یوم القدس کا جو دن آئے گا۔ خواہش تو یہ کہ اس سے پہلے یہ پورا ماہ رمضان اسی طرح گزرنا چاہیے، مظاہرہ ہو، کم سے کم ہم سے بہت بہتر یورپ کے لوگ ہو گئے ہیں، وہ یورپ کے لوگ کہ جن کو ہم لوگ کہتے تھے کافر ہیں، لا دین ہیں، بے مذہب ہیں، اب ان کے اندر جذبہ دیکھیں، رو ہر ہفتے کی بنیاد پر کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، لندن، بہت سارے شہروں کے اندر ہفتے کی بنیاد پر نکلتے ہیں، ہفتے کی بنیاد پر بڑی بڑی انہوں نے جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کا بائیکاٹ کیا ہے، اسلام اعتبار سے ان کا تعلق نہیں بن رہا، مظلوم کی خاطر۔ ہمیں بھی یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، خدا سے دعا بھی کرتے رہیں، روزانہ اپنی دعاؤں میں کریں، اجتماعی دعاؤں میں رکھیں، خدا ان مظلوموں کی غیب سے مدد فرمائے، جو ان مظلوموں کے مددگار ہیں، جو ان کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں، خدا ان سب کو استقامت عطا فرمائے۔ خدا وند عالم انشاءاللہ ان تمام مظالم کے خاتمے کے لیے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے، اپنی ہدایت کے پرچم کو پھیلانے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اور آپ کو بصیرت اور معرفت کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کی نصرت کی توفیق عنایت فرمائے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔